بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحميد بن تيمية رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. وهم بعد كر رہے تھے ارکان ایمان پر، شیخ الاسلام نے ارکان الایمان کے سے اس عقیدے کا آغاز کیا ہے، اور معروف حدیث جبریل علیہ السلام کی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله وبالیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیره وشره. اور آج کی نشست میں ہم ارکان ایمان کے چھٹے رکن پر بات کرتے ہیں. شیخ مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، والایمان بالقدر، هذا الركن السادس، الإيمان بالقدر خيره وشره. أركان إيمان كشتر ركن أتشي أربوري تقدير بر إيمان. شيخ صاحب فرماتے ہیں، تقدير قدر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر تمام اشیاء میں، پورے کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے اسے قدر کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس تقدیر کو لکھ دیا ہے، یعنی لوح محفوظ میں، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلك فی کتاب ان ذلك علی اللہ یسیر. سورۃ الحج آیت نمبر 70 میں، 70 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد، الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے. ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ ایک کتاب میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، خیری و شرری، اس جملے سے مراد کہ تقدیر کا وصف جو ہے، قدر کا، تقدیر کا وصف خیر سے، تو اس میں ظاہر ہے کہ جو انہوں نے لکھا اس میں خیر ہی ہے. لیکن شر سے جب وصف کیا گیا ہے تقدیر کا، اس سے کیا مراد ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، مراد یہ ہے کہ شر جو ہے تقدیر کے اعتبار سے ہم بات کرتے ہیں، تو مقدور میں ہے، قدر میں نہیں ہے. ایک ہے قدر، ایک ہے مقدور جو مفعول ہے. جب تقدیر میں اللہ تعالیٰ کوئی چیز لکھ دیتا ہے اور اس میں کوئی شر ہوتا ہے، اس کے لیے جس کے لیے یہ لکھی گئی، کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی آزمائش ہے، اب جس کے ساتھ ہوا اس کے لیے تو یہ شر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے تقدیر میں کبھی شر ہوتا نہیں ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ جیسا فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے وہ قدر ہے، جو اللہ نے لکھا ہے اس میں کوئی شر نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں وہ سب خیر اور حکمت کی بنیاد پر ہیں، لیکن شر اللہ کے مفعولات اور مقدورات پہ ہے. تو شر جو ہے یہاں پہ وہ مقدور اور مفعول کے اعتبار سے ہے، فعل کے اعتبار سے نہیں ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والشر ليس اليك، اور اللہ تعالیٰ شر آپ کی طرف نہیں ہے، جیسے مسلم کی حدیث میں آیا ہے. اب مثال کے طور پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ مخلوقات میں، مقدورات میں بہت سارا شر ہے، جیسے کہ سانپ ہے، بچھو ہیں، درند ہیں، اور بیماریاں ہیں، غربت ہے، قحط سالی ہے، اور اس طریقے کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مقدورات میں ہے. یہ انسان کے اعتبار سے انسان کے لیے شر ہیں یہ سب، کیونکہ انسان کی ناپسندیدہ چیزیں ہیں. اور اسی طریقے سے جو نافرمانیاں ہیں، فجور ہے، کفر ہے، فسوق ہے، قتل وغیرہ، یہ سب شر ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف جب نسبت کی جاتی ہے تو اس میں خیر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو اپنی عظیم اور کمال کی حکمت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو تقدیر میں لکھا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ جس نے اس حکمت کو جان لیا اس نے جان لیا ہے، اور اسے نہیں جانا تو وہ جاہل ہمیشہ رہتے، اسے سمجھ نہیں آتی. اور تیسری بات اس اعتبار سے کہ جو ہم شر کی بات کرتے ہیں کہ اس مقدور میں شر ہے، تو ذاتی طور پر تو وہ شر ہے. اب کفر ہے، فسوق ہے، نافرمانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، یہ کیا ہیں، ذاتی طور پر تو یہ شر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس میں دوسری اعتبار سے خیر بھی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ذرا غور کریں، بڑی پیاری بات ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد ظاہر ہوا بر خشکی میں اور بحر تری میں. کیوں ہوا؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی ہاتھوں کی کمائی، ہمارے اعمال ہیں. کیوں ایسا ہوا؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو مزہ چکھائے ان کے بعض اعمال کا، تمام نہیں، بعض اعمال کا. لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ واپس پلٹیں، توبہ کریں، انابت کریں. سورۃ الروم آیت نمبر 41، 41 شیخ صاحب فرماتے ہیں نتیجۃ طیبہ، نتیجہ کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، نافرمانی ہوئی، اللہ ناراض ہوا، تکلیفیں اللہ نے مقدر میں لکھی. ان تکلیفوں کی وجہ سے اس بندے نے توبہ کی ہے، اپنے گناہوں سے اب رب کے زیادہ قریب ہوا ہے. تو یہ جو تکلیفیں تھیں، جو بیماریاں تھیں، آزمائشیں تھیں، خیر ہے کہ شر ہے؟ ابھی ہم شر کہہ رہے تھے، ذاتی طور پر تو شر ہیں، کیونکہ انسان ناپسند کرتا ہے، انسان کو تکلیف دہ ہوتی ہے، اور تکلیف کبھی انسان برداشت نہیں کرتا، ناپسند کرتا ہے. لیکن دوسرے اعتبار سے جب یہ تکلیفیں پہنچی ہیں تو انسان اپنا محاسبہ کیا ہے کہ رب سے دور ہوتا جا رہا ہے، ان تکلیفوں کی وجہ سے اس نے توبہ کرنا شروع کر دی ہے اور رب کے قریب ہو گیا ہے. لعلہم یرجعون، نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ ٹھیک ہے، نتیجہ تو طیبہ. تو اس اعتبار سے شیخ صاحب فرماتے ہیں جو شر ہے مقدور میں، بذ شر اضافی، شر حقیقت اس میں بھی نہیں ہے. کفر ہے، محض شر ہے، شرک ہے، شر ہے. لیکن جب انسان مشرک کو دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اپنی توحید نعمت کا شکر ادا کرتا ہے، اور وہ مزید جدوجہد کرتا ہے اس توحید پہ ثابت قدم رہنے کے لیے. لئن شکرتم لازیدنکم، قاعدہ تو یہ ہے. اور پھر ان کے لیے جدوجہد کرتا ہے جو شرک مبتلا ہے، تاکہ ان تک یہ پیغام توحید کا پہنچے اور وہ بھی راہ راست پر آ جائیں، توحید پر آ جائیں. الغرض، تو شر جو ہوتا ہے تقدیر کے اعتبار سے، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر میں شر نہیں ہے، مقدور میں جو مفعول اس میں شر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ شر جو ہے ایک اعتبار سے اس کے ساتھ خیر بھی جڑا ہوا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا. اچھا، پھر شیخ صاحب چند مثالیں دیتے ہیں، بڑی پیاری مثالیں. پہلی مثال یہ، شیخ صاحب فرماتے ہیں حد الزانی، زناکار کا حد، جو اس حد قائم کی جاتی ہے کیا ہے؟ جو غیر محسن ہے، جو غیر شادی شدہ ہے، اگر اسے زنا ہو جاتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے، حد کیا ہے شرعاً؟ 100 جلد، 100 کوڑا مارا جاتا ہے، اور 1 سال کے لیے جلوہ وطن بھی کیا جاتا ہے، یا شہر بدر بھی کیا جاتا ہے 1 سال کے لیے. اس کے لیے شر ہے کہ نہیں؟ جس کو کوڑے مارے گئے، جس کو جلوہ وطن یا گھر بدر، شہر بدر کر دیا گیا، وہ اس کے لیے شر ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے شر ہے. لیکن دوسرے اعتبار سے خیر ہے کہ نہیں؟ نمبر 1، اس لیے کفارہ ہے، حدیث میں کیا ہے, جس کو دنیا میں حد جس پر قائم کی جائے آخرت میں اس کا حساب نہیں ہوگا, اس کا دنیا میں اس کی سزا مل گئی ہے سبحان اللہ, تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہے, یہ خیر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کی سزا آخرت کی سزا سے چھوٹی بھی ہے, بہتر بھی ہے. دنیا میں سزا مل کے آخرت کی اللہ کے جہنم نعوذ باللہ سب سے سخت و سب سے بڑا عذاب ہے, اسے بچنے کا سبب ہے, یہ بھی اس میں خیر ہے. نمبر تین, دوبارہ گناہ کرنے کی جب کرنے کے بارے میں سوچے گا تو یہ کوڑے اور یہ سزا اسے نظر آئے گی تو اس گناہ سے رک جائے گا, خیر ہوا کہ نہیں, یہ اور خیر ہے. اور چوتھی اعتبار سے خیر کہ دوسرے جب دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ یہ حشر ہوا ہے حد قائم کرنے کی وجہ سے, تو اس کی سزا کی وجہ سے وہ بھی ڈر جائیں گے, وہ بھی اس گناہ سے دور رہیں گے. سبحان اللہ, تو کتنی اس میں کتنے خیر سے جڑا ہوا ہے. اچھا, پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں شبلی رحمہ اللہ, جو کون و قدر امور ہیں ان کے بارے میں دیکھیں, جیسا کہ بیماری ہے, جب انسان بیمار ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے لیے شر ہے, بیمار کے تو بیماری شر ہی ہے نا, لیکن کیا اس شر کے ساتھ کوئی خیر بھی ہے کہ نہیں, گناہوں کا کفارہ ہے کہ نہیں. اب ایک کانٹا چبھتا ہے اسے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں, ذرا غور سے سنیں, جیسا فرماتے ہیں انسان کے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو توبہ استغفار سے ختم نہیں ہوتے, جن کا کفار توبہ استغفار سے نہیں ہوتا, لوجود مانع, کیونکہ کوئی کوئی مانع موجود ہے, توبہ استغفار سے اس کے گناہ ختم نہیں ہوتے. جیسا کہ مثال کے طور پہ اس کی نیت میں کھوٹ ہے, نیت میں کوئی کمزوری ہے, اخلاص میں کوئی کمزوری ہے, توبہ تو کرتا ہے لیکن توبہ کا حق ادا نہیں ہوتا, استغفار کرتے اس کا حق ادا نہیں ہوتا, تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص بیماری مبتلا کر دیتا ہے, یا کچھ سزا مبتلا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. سبحان اللہ, اخلاص کا معاملہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے سب سے مشکل ترین معاملہ ہوتا ہے, یہاں تک کہ سلف بھی یعنی امام سفیان ثوری رحمہ اللہ, میں نے کئی مرتبہ کوٹ کیا ہے, فرماتے ہیں اخلاص کا معاملہ جو ہے وہ سب سے مشکل ترین معاملہ ہے, کہ دل کو سیدھا رکھو, مخلص ہمیشہ ہو اور اس کا معالجہ کرتے رہے. دیکھیں دل کو قلب کیوں کہتے ہیں, قلب پلٹتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا فرماتے ہیں, اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, سید الخلق افضل البشر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے ہیں, ہمارا کیا حال ہے. سبحان اللہ, تو تکلیفوں سے بیماریوں سے گناہ جھڑ جاتے. شیخ صالح فضل حفظہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کیونکہ لازمی نہیں کہ بندہ سے توبہ استغفار میں کمزوری ہو تب کہ اسے کفارہ ہوتا, بعض اوقات انسان توبہ بھی سچا ہوتا ہے تب اس کو وہ کیوں بیمار ہوتا ہے, مخلص بھی ہوتا ہے. دیکھیں انسان بشر ہے, کمی پیشی ہو جاتی ہے, یہ نہیں کہہ رہے کہ بند فرشتہ اس کو نہیں, کمی پیشی اپنی جگہ پہ ہوتی رہتی ہے. جس کی اخلاص میں کھوٹ ہے, نیت میں کھوٹ ہے, ان بیماریوں نے تکلیفوں نے اس کے کھوٹ کو درست کر دیا, وہ اپنی جگہ پہ ہے, خیر ہے کہ نہیں, خیر ہے. اچھا, جس کے اخلاص بھی درست ہے اور استقامت پر بھی الحمدللہ, وہ بھی بیمار ہوتا ہے, وہ بھی اس کو تکلیفیں ہوتی ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ شیخ صالح حسین فضل بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بعض بندوں کے لیے جنت میں خاص جگہ مقرر کر دیتا ہے, وہ اپنے اعمال سے وہاں تک پہنچ نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے تاکہ وہ بلند درجہ پا لے, وہ بلند درجہ جو ہے جنت میں وہ پا لے, وہ حاصل کر لے. اللہ اکبر, تقدیر میں, تقدیر پر ہمارا ایمان ہے, ہم یہ تو کہتے ہیں اچھی تقدیر, اچھی تو اچھی الحمدللہ, بری تقدیر کے معنی کئی لوگ پھسل جاتے ہیں, کئی لوگ جو ہے تذبذب کا شکار ہیں, پریشان ہیں, بھائی یہ کیسے ممکن ہے. اب کفر بھی معتزلہ دیکھیں, یعنی اپنے وقت جینیس لوگ سمجھے جاتے تھے, بڑے دانشور سمجھے جاتے تھے, کہاں سے ٹھوکر کھائی؟ یہیں سے ٹھوکر کھائی کہ کفر موجود ہے, اللہ نے نہیں چاہا کہ کفر موجود ہو, اللہ نے نہیں چاہا کہ نافرمانی ہو, اللہ نے نہیں چاہا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو. چور چوری کرتا ہے اپنی مرضی سے, اللہ نے نہیں چاہا کہ وہ چور چوری کرے, کفر کافر کفر کرتا ہے اپنی مرضی سے، اللہ اس میں اللہ کی چاہ شامل نہیں ہے، وہ تم کہہ کیا رہے ہو؟ اللہ نے چاہا ہے کہ کفر نہ ہو، کافر چاہے کہ کفر ہو، کس کی چلی؟ کافر کی چلی، اللہ کی نہ چلی، یہاں سے ٹھوکر کھا گیا مشیت نے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اللہ کی مشیت ہے اور غالب ہے، اور جو انسان کی مخلوق کی مشیت، تو اللہ کے ماتحت ہے مشیت کے. اسے تقدیر کے آگے بات آئے گی تفصیل سے انشاءاللہ. اب یہ دیکھیں جتنی ہم باتیں کر رہے ہیں ابھی تک، یہ صرف حدیث کے مختصر تعارف ہے. کون سی حدیث؟ ارکان ایمان کی حدیث. آگے اس حدیث کا جتنے بھی اس میں ارکان بیان کیے گئے، تفصیل سے اس کا ذکر آنے والا ہے. ابھی تو صرف ایک جھلک جسے کہتے ہیں، آگے انشاءاللہ مکمل تفصیل آئے گی. لیکن اب یہ دیکھیں کہ تقدیر کے تعلق سے ان لوگوں کی کہاں سے ٹھوکر کھائی ہے کہ جو مراتب التقدیر ہیں، مراتب القدر ہیں، اس میں ٹھوکر کھائی. اور جس نے تقدیر کے معاملے ان چار مرتبہ کے ساتھ سمجھ لیا ہے، وہ کبھی ٹھوکر نہیں کھا گا انشاءاللہ کے حکم سے. اللہ کے علم سب سے پہلے ہے، پھر کتابت ہے، لکھ دیا گیا ہے، پھر اللہ کی مشیت ہے، اور پھر خلق ہے. اللہ نے جان لیا ہے کہ ابو جہل نے اسلام قبول نہیں کرنا، قرآن عربی میں نازل ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم افصح الناس ان کے زمانے میں افصح الخلق ہیں، اور سب سے بہترین صادق الامین ہیں، اللہ کا پیغام پہنچائیں گے. وہ نے مانیں گے نہیں، اللہ کے علم ہے، ازلی علم ہے، اللہ نے لکھ دیا جو اللہ کے علم کے مطابق ہے. 50,000 سال پہلے زمین عثمان کی تخلیق سے پہلے، ابو جہل کی تخلیق سے پہلے نہیں، زمین عثمان کو وجود ہی نہیں تھا. 50,000 پہلے حکم دیا ہے، اکتب، قلم نے لکھ دیا ہے. کیا لکھوں؟ مقادیر الخلق لکھ دیں. لکھ دی کہ ابو جہل کفر پہ مرے گا. پھر اللہ نے چاہا ہے، پھر اللہ نے پیدا کیا ہے. ابو جہل کب پیدا ہوا؟ پہلے علم سے پہلے پیدا ہوا کیا؟ کافر نہیں. تو اللہ کے ازل علم ہے کہ کفر پہ مرنے والا ہے. رسول بھیجا انہی کی قوم میں سے، کتاب نازل کی اس شخص کی زبان پر. ابو الحکم کہا جاتا تھا، دانشور، سمجھدار اپنے قوم کا. اللہ کا پیغام سامنے آیا ابو جہل کی، جب انکار کیا تو کیا کہا گیا؟ ابو الحکم سے اس سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ حجت قائم ہوئی، حجت قائم اللہ تعالیٰ کی، کفر پر اس کی موت ہوئی. کیا اللہ نے اسے مجبور کہ تم نے کفر پہ مرنا ہے؟ ابو جہل نے کفر چاہا یا اسلام چاہا یا ایمان چاہا؟ کفر چاہا. اللہ نے کیا چاہا؟ کہ کفر پہ مرنا تو کفر پہ مر جائے. کیا اللہ نے اسے مجبور کہ تم نے کفر پہ مرنا ہے؟ اسے عقل نہیں دی، سمجھ نہیں دی، رسول نہیں بھیجا، کتاب نازل نہیں کی، کیا پیغام میں کچھ کمی تھی؟ آپ دیکھ لیں توحید اور شرک کی جو آیات قرآن مجید میں ہیں، جس انداز سے بیان ہوئی ہیں، واللہ بے مثال ہیں. آپ کوئی سائنس دیکھ لیں دنیا کی، کوئی فیلڈ دیکھ لیں، اور اس سائنس اور اس علم کے بارے میں جو بھی انفارمیشن ہے وہ ایک طرف رکھیں، دنیا کے دانشور سارے مل کے بھی اس سائنس کو لکھ دیں، اور قرآن مجید میں توحید اور شرک کے معاملے کو دیکھیں، اور دونوں کمپیئر کر کے دیکھیں، واللہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اتنی دلائل ہیں اور مختلف طریقے سے اللہ نے بیان فرمائی ہیں کہ واللہ دانشور بھی پریشان ہو جاتے ہیں. اس کے باوجود بھی ابو الحکم کو تو پھر سب سے پہلے ماننا چاہیے تھا کہ نہیں؟ حکمت والا تھا اور قوم معروف مشہور تھا، لوگوں کے مسائل حل کرتا تھا، لیکن جب اللہ کا پیغام آیا تو ایک طرف اپنی خواہش نفس، خواہش پرستی، دوسری طرف حق تھا. اور حق پہ ہمیشہ نور ہوتا ہے، نور اس کو نظر نہیں آیا کیونکہ خواہش نفس اسے اندھا کر دیا تھا. اور اندھے کو کون سا نظر آتا ہے؟ نعوذ باللہ. آنکھوں کے اندھوں کو پھر بھی کچھ نہ کچھ پتہ چل جاتا ہے، جس کا دل ہی اندھا ہو نعوذ باللہ، پھر کون سا نور اس کے دل کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من القدران. بہرحال واپس آتے ہیں، پھر شیسا فرماتے ہیں، اور اسی تقدیر کے خیر میں سے بیماری کی ہم بات کر رہے تھے ہم کہ بیماری، انسان بیمار ہوتا ہے، بیماری سے کیا ہوتا ہے؟ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. توبہ استغفار سے بعض اوقات گناہ پورے نہیں جھڑ جاتے، کمی پیش ہو جاتے توبہ میں، استغفار میں، اس کا حق ادا نہیں ہوتا، نیت میں کوئی، اخلاص میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو ان بیماریوں سے کفارہ ہو جاتا ہے گناہوں کا. دوسرا خیر اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صحت کی نعمت ہے اس کی قدر انسان جاننا شروع کر دیتا ہے. جب انسان تندرست ہے تو اس کو پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ تندرست ہے, لیکن جب بیمار ہوتا ہے تو صحت اسے یاد آ جاتی ہے. سبحان اللہ, تو صحت کی قدر جانتا ہے اور اس کے پہ شکر ادا کرتا ہے. اور بڑی ایک پیاری کہاوت ہے, الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفها او لا يراها الا المرضى. صحت جو ہے وہ صحت مند لوگوں کے سروں پہ تاج ہے جو صرف مریضوں کو نظر آتا ہے. ہر صحت مند کے سر پہ تاج ہے, صحت کا تاج ہے, لیکن نظر کسے آتا ہے؟ مریضوں کو بیچارہ جو اس خیر سے محروم. دیکھو کبھی جا کے دیکھیں جس کو گردے سے خراب ہو چکے ہیں, جو ڈائلسس پہ ہے بیچارہ, اس کو دنیا میں کیا چاہیے؟ اس کے دونے ایک گردہ چاہیے اس کی زندگی کے لیے, بس جو اس کو زندگی ٹھیک کر دے. چار چار گھنٹے مشینوں کے ساتھ لگاتے ہیں ہفتے میں تین دن, چار چار گھنٹے مسلسل وہ اگر مشین ڈائلسس نہیں کرتے تو وہ کہیں کے نہیں بیچارے, کمزور پڑ گئے ہیں, کھانا پینے کا مسئلہ ہے, زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. اب وہ ہر صحت مند کو دیکھتے اس کے سر پہ تاج ہے, وہ جس کے اللہ نے دو گردے دیے ہیں خیر و عافیت میں ہے, اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو اس اعتبار سے یہ بھی ایک خیر ہے. اسی طریقے سے ایسا فرماتے ہیں اس خیر میں سے یہ بھی خیر ہے کہ بعض بیماریاں جو ہیں وہ کچھ ایسے جراثیم ختم کر دیتی ہیں جو اس بیماری کے بغیر جو ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں جسم میں. تو بیماری لگی خود ہی بیماری, لیکن اس بیماری سے دوسری بیماری جو ہے اسے بڑی بیماری بھی چلی جاتی ہے, جبکہ انسان کو اس کی خبر تک نہیں ہوتی. تو بہرحال مختصراً آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ شر تقدیر کے تعلق سے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں نہیں ہے جو انہوں نے لکھی ہے, بلکہ جو مفعول ہے, جو انسان کو پہنچتا ہے, جو انسان محسوس کرتا ہے, جو مخلوق تک پہنچتا ہے, اس میں شر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف شر کو منسوب نہیں کیا جاتا کسی صورت میں بھی, جیسے کہ حدیث میں ہے وہ شر علیہ سے الیک, شر اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں, جیسے مسلم کے حدیث میں آیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو شر ہے مخلوق میں بھی, یہ شر بھی محض شر نہیں ہے 100%, اس شر کے ساتھ بھی خیر جڑا ہوا ہے, لیکن جو عام طور پہ نظر نہیں آتا, یعنی شر حقیقی نہیں بلکہ شر اضافی ہے, لیکن اس کے اگر دیکھیں بہت سارے اعتبارات سے اس کے ساتھ خیر بھی جڑا ہوا ہے. اور تقدیر کے تعلق سے آگے انشاءاللہ تفصیل سے بھی بیان ہوگا. یہاں تک کافی کے درس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پر ایمان جو پہلا رکن ہے اس کے تعلق سے شیخ الاسلام رحمہ اللہ بات شروع کریں گے. اور شروع میں بڑے پیارے قواعد ہیں, میں اگلے درس انشاءاللہ شروع کروں گا. میں چاہتا تھا ایک دو قاعدہ بیان کروں, لیکن بہتر ہے کہ ایک ہی ساتھ انشاءاللہ بیان کریں گے اگلے درس سے, اور تیار ہو کے آئیں گے انشاءاللہ جو قواعد میں نے بیان کیے تھے اسماء صفات کے باب میں. ایک دفعہ ریوائز کر کے آ جانا, اب اسی پر بات ہوگی انشاءاللہ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.